بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز نویں پارے کے آخری پاؤ سے ہوا, سورہ انفال. اور اس سورت کے اندر اصل موضوع تو جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور باقی جتنے مضامین ہیں وہ اسی کے گرد ہیں. بلکہ یہ سورت بھی اور اس کے بعد سورہ توبہ بھی, ان دونوں کا اصل موضوع یہی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اس کے آغاز میں مال غنیمت کے متعلق ہدایت ہے. یہ سورت اس وقت اتری کہ ابھی غزوہ بدر تازہ تازہ ہوا تھا, غنیمت ہاتھ آئی تھی, اور اسلامی تاریخ میں یہ پہلا غزوہ تھا اور پہلی مرتبہ غنیمت ہاتھ آئی. تو دو رائے ہو گئیں کس کو کتنا ملے گا, تو ہدایت دے دی کہ تقوی اختیار کرنا, کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے آپس میں انتشار ہو. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر فرمایا. صفات کیا بلکہ ایک آئینہ دکھایا کہ مسلمان اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھ کر جائزہ لے لے کہ واقعی ہی وہ ایمان کی فہرست میں آتا ہے کہ نہیں, اہل ایمان کی فہرست میں آتا ہے کہ نہیں. تو ان کی خوبیاں بیان فرمائی. مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو جائے, اللہ کا تذکرہ ہو جائے, تو اس کے دل اللہ کی عظمت سے اور زیادہ متاثر ہوں, اور جب تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے, اور جو نماز کو قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے. یہ پانچ خوبیاں فرمائی, اور پھر اللہ نے تصدیق کی, اولئک هم المؤمنون حقا, ہاں یہ واقعی سچے ایمان والے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وقت سے پہلے کچھ آئینے ایسے دکھا دیے کہ آدمی کو بعد میں موت کے وقت شرمندگی نہ اٹھانے پڑے کہ نہ مردم شماری میں تو یہ مسلمان تھا اور حقیقت میں مسلمان کوئی نہیں تھا. دنیا اسے اپنے ہاں مسلمان سمجھ کے محفلوں میں بلاتی تھی, لیکن اندر ایمان اسلام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس لیے زندگی میں ایسے پیمانے قرآن کی شکل میں دے دیے کہ جائزہ لیتا رہے, ایسا نہ ہو کہ بعد میں بہت نقصان اٹھانا پڑے اور ازالے کی شکل بھی ختم ہو جائے. تو اب دیکھ لیا جائے کہ آیا میرے اندر یہ پانچ خوبیاں ہیں بھی یا نہیں. پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان جب گھر سے نکلے تو امید یہ تھی کہ ایک مالک, جسے کہیں کہ ایک تجارتی وفد سے مقابلہ ہے, لیکن اللہ کی شان اللہ نے وہاں نظام ہی کچھ اور بنا دیا کہ کفر کی ایک بڑی طاقت میدان میں آ گئی, اور ادھر مسلمان نہت تھے جن کی تعداد 313 یہ میدان میں. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مارکہ ہوا, ہم چاہتے تھے کہ آج حق اور باطل کا ایسلہ فیصلہ ہو جائے کہ ہر سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا دیکھ لے کہ یہ حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں. اور یوں اللہ رب العزت نے ان 313 نہتوں کی سے اتنی بڑی طاقت کو شکست دے دی, اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہماری مدد تھی, تم تیر نہیں مار رہے تھے, ہم برسا رہے تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے میدان جہاد کی اور بہت ساری ہدایات دی کہ جب بھی تمہارا کفر سے مٹھ بھیڑ ہو تو میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا. ہاں اگر پیچھے اس لیے ہٹے کہ کچھ کمک اور لے کے جائیں تو پھر تو اجازت ہے, ورنہ میدان سے فرار اختیار نہ کرنا, اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا. اور اللہ کا رسول جس بات کی طرف بلائے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے اس کو پورا کرنا, اور ایسے فتنے سے بچنا کہ جو صرف ظالموں پہ نہیں آتا, دوسرے لوگ بھی اس عذاب کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خیانت نہ کرنا, اور فرما ایمان والو تقوی اختیار کرنا, اور ساتھ فرمایا اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں دل کی آنکھیں نصیب فرما دے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کا نام بھی ایک فرقان ہے, قرآن مجید بھی کہتے ہیں, فرقان بھی کہتے ہیں. اسی طرح یوم الفرقان بدر کا دن بھی فرقان ہے، اس لیے کہ وہاں بھی حق اور باطل، قرآن بھی حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے. اور جب آدمی گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایک نور دیتا ہے جس سے حق اور باطل کا فرق کر سکتا ہے. آج جو انسان گمراہیوں کے اندر اور بدعات کے اندر اور بددین لوگوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست سے اس کی اندر کی فطرت مسخ ہو چکی ہے. اگر اس کے پاس تقوی کی روشنی ہوتی تو یہ پہچان لیتا یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، یہ نقلی ہیں، یہ اصلی ہیں. یہ تو تقوی کے ساتھ تھا، تقوی ہوتا تو یہ بات پتہ چلتی. تو فرمایا اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ دل کی روشنی نصیب فرمائے گا، فرقان دے دے گا اور تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے آپ کے خلاف مکر و فریب کیا، آپ کو قتل کرنا چاہا اور مشورہ کرنے لگے کہ محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے. فرمایا یہ تدبیر کر رہے ہیں، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ کی تدبیر غالب ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا یہ کہنا کہ عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم نہ حق پر ہیں، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، تو کہنے لگے عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم نہ حق پر ہیں. تو اللہ نے فرمایا جب تک دو چیزیں ہیں ہم عذاب نہیں بھیجتے، جب تک آپ ان کے اندر ہیں عذاب نہیں بھیجیں گے. دوسرا فرمایا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب بھی دھرتی کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. پیارا نبی بھی ہم میں نہیں رہے، اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں ندامت اور استغفار بھی ختم ہو گئے، اس لیے ہر طرف سے عذاب کی شکلیں ان پہ ٹوٹ رہی ہیں. اگر آج یہ قوم استغفار پہ آ جائے تو آئے ہوئے عذاب اٹل جائیں گے اور یہ زمین ایسی برکتیں اپنے اندر سے نکالے گی کہ جو کام 10 سالوں میں نہیں ہوا اس کا زراعت اور کھیتی کا وہ اللہ 1 سال میں کر دے گا، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن اللہ کرے ان حالات میں مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. حل تو یہی ہے میرے عزیزو، اللہ نے یہی کہا ہے کہ عذاب نہیں آتا جب تک آپ میں ہوتے ہیں، اور عذاب نہیں آتا جب قوم استغفار کرتی رہے. ہم آکار اللہ معذبہم، پھر وہ اپنے دیندار نہیں تھے لیکن اپنی چند رسوم کو دیندار سمجھ کے فخر کیا کرتے تھے، ہم مسجد کے متولی ہیں، کہتے تھے ہم بیت اللہ کے متولی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ متولی نہیں ہے بلکہ یہ تو قابض ہیں، قابض زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. متولی تو وہ ہوتا ہے مسجد کا، الا المتقون جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، باقی ان کی نمازیں نہیں ہیں، یہ تو صرف شور و پکار ہے. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور پھر 10ویں پارے کے آغاز میں غنیمت کا تذکرہ فرمایا کون کون کن کن کا حصہ ہے، اور بدر کا مارکا ایسا دکھایا جیسے آنکھوں دیکھا حال کہ تم ایک کنارے پہ وہ دوسرے کنارے پہ، وہ تمہیں تھوڑے لگ رہے تھے تم انہیں تھوڑے لگ رہے تھے. اللہ نے یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی آپس میں مٹھ بھیڑ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں زیادہ لگیں وہ بھاگ جائیں میدان سے اور تمہیں وہ زیادہ لگیں، ایسا نہ ہو کہ تم ہچکچانے لگ جاؤ. اللہ نے ایسا کیا کہ وہ تمہاری نظروں میں تھوڑے اور تم ان کی نظروں میں تھوڑے، اور یوں میدان میں آگے اللہ رب العزت نے تمہیں فتح دے دی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا عین میدان جہاد کے اندر بھی ثابت قدم رکھنا اور اپنی زبانوں کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھنا، اس سے ہمت اور ملے گی. اور فرمایا اترانا نہیں، تکبر نہ کرنا. پھر سراقہ بن مالک، شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے آگے آگے چل رہا تھا، مشرکین کے آگے آگے میدان کی طرف، اور انہیں کہہ رہا تھا آج تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، چلو، غیرت دلا رہا تھا شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور کہا تم ہی آج کامیاب ہو جاؤ گے. جب میدان پہ پہنچا تو آسمان سے اللہ کے فرشتے اتر رہے تھے، شیطان نے دیکھ کر میدان سے بھاگنا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں جسے دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، بھاگ نکلا میدان سے. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرمایا جیسے پہلی قوم ہلاک فرعون اور اس کی قومیں ہلاک ہوئیں، ایسے یہ مشرک بھی ہلاک اور برباد ہوں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تم جس طریقے سے روحانی تیاری کرتے ہو دشمن کے مقابلے میں، اس لیے اسی طرح ضروری ہے کہ تم مادی اور عسکری طور پر بھی دشمن کے مقابلے میں ایسے مضبوط ہو جاؤ کہ دشمن تم سے ڈرنے لگ جائے اور تمہاری دہشت اس پہ چھا جائے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اتنی طاقت اکٹھی کرو، ہاں جو اس وقت کے جنگ کے آلات تھے، گھوڑا تھا، اس قسم کی چیزیں تھیں، آج دوسرے قسم کے آلات ہیں. فرما انہیں ایسا تیار رکھو. اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے وسائل دنیا کے اندر، وسائل عسکری اور مادی ترقی بھی مسلمانوں کے لیے فرض ہے، جس سے دشمن ان سے مرعوب رہے اور ان سے خائف رہے، لیکن روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ. ورنہ اگر روحانی اور ایمانی طاقت نہیں ہوگی تو جتنی بھی تیاری کریں گے دشمن کا کام آئے گا، ہمارے کام نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ضروری ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ جنگ ہی کرنی ہے. اگر دشمن صلح کرنے کے لیے تیار ہے اور اسلام کے بالادستی ماننے کے لیے تیار ہے، تم بھی صلح کر لو. پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور ایمان والوں کو آپ جہاد پر اور قتال پر ابھارتے رہیے. اور پھر اللہ رب العزت نے بدر میں جو قیدی گرفتار ہوئے ان کا تذکرہ فرمایا، 70 مشرک مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے. یہ پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے، تو مختلف رائے ہوئی کیا کیا جائے. کسی نے رائے یہ دی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے فدیہ دے کر، شاید احسان کی وجہ سے یہ مسلمان ہو جائیں. بعضوں نے کہا انہیں قید رکھی ہے، اس کے ذریعے اپنے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی گئی. حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے رسول، آج تو دن ایسا ہے کہ یہ قیدی ہمارے حوالے کر دیے جائیں. اور ظاہر ہے یہ قیدی بھی ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار ہوگا، کسی کا چچا، کسی کا خالو، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی. اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرے اور اللہ کے سامنے یہ پیش کرے کہ سارے نسبی اور وطنی رشتے بعد میں ہیں، ایمان اور اسلام کا رشتہ پہلے ہے. ہاں، ایمان اور اسلام کا رشتہ پہلے ہے، سارے نسبی وطنی رشتے بعد کے ہیں. ہم اس امتحان کے اندر آئے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو کر دیا، فدیہ دے کر رہا کر دیا، فوراً قرآن کے آیتیں آ گئیں کہ ایسا کیوں کیا. عمر کی بات اللہ کو پسند آئی، کہا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج اگر اللہ عمر نہ ہوتے تو اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہ فرما لیتے. ہاں، تو پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا کہ وہ ایمان والے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اپنا جان و مال لگاتے ہیں، وہ اور دوسرے وہ جو انہیں ٹھکانہ دیتے ہیں اور جو انہیں گھر دیتے ہیں، فرمایا یہ ایمان والے ہیں. مہاجر اور انصار مسلمانوں کی یہ دونوں ہی شانی ہوا کرتی تھی. کچھ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کیا کرتے تھے، اور کچھ اپنا سب کچھ ان مہاجرین کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے. یہ بھائی چارہ موجود تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفر تو سارا اکٹھا ہے تمہارے خلاف. ایمان والو، اگر تم اکٹھے نہ ہوئے تو یاد رکھو پھر زمین پر وہ فساد برپا ہوگا جسے کوئی نہیں روک سکتا. کفر اکٹھا ہے آج تمہارے خلاف. الا تفعلوا، اگر تم اکٹھے نہ ہوئے، تکن فی الارض فساد کبیر، زمین میں بڑا فساد برپا ہو جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے والوں کا تذکرہ فرمایا. اور سورہ برا کے اندر بھی وہ جو معاہدے مشرکین کے ساتھ تھے اور بار بار وہ بار بار جو عہد شکنی کر رہے تھے، ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے اور اس کے بعد یہ معاہدے ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ان سے قتال کرنا ہے، اور قتال اس لیے کرنا ہے کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو مارنا ہے، اور یہ قتال کفار کے حق کے اندر بھی رحمت بن سکتا ہے. قتال اور یہ جہاد، بدقسمتی ہے میرے عزیزو، کفر نے اس قتال اور جہاد کو اس انداز میں پیش کیا کہ یہ دہشت گردی کی علامت بن گیا. کچھ کافروں کی سازش ہے اور کچھ اپنوں کی حماقت ہے کہ ایک ایسا فریضہ جس کے پیچھے اسلام کی عزت ہے، اور جس کے پیچھے اسلام کی سربلندی ہے، جسے میرے نبی نے اسلام کی کوہان قرار دیا ہے، دشمن نے اس فریضے کے خلاف ایسا جہاد ایسا سازش کی ہے کہ اسے دہشت گردی کی علامت قرار دیا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جہاد اور قتال کافروں کے حق کے اندر بھی رحمت بن سکتا ہے, کافروں کے حق کے اندر بھی رحمت بن سکتا ہے. وہ کس طرح, وہ کس طرح؟ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کسی کی ٹانگ کاٹ رہا ہے, کسی کی ٹانگ کاٹ رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کو پیسہ بھی دیتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. کوئی اس ڈاکٹر کو دہشت گرد نہیں کہتا, بلکہ کیا کہتا ہے, بڑا محسن ہے, بڑا محسن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹانگ کے اندر ایک ایسا زہر تھا, اگر یہ باقی رہتا تو پورا جسم خراب ہو جاتا. اس ہاتھ کے اندر ایک ایسا پھوڑا تھا, اگر وہ باقی رہتا تو پورا جسم ہلاک ہو جاتا. اسے کاٹ دینا یہی اس جسم کے لیے احسان کی بات ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہا قتال اور جہاد ایک رحمت ہے, ایک رحمت ہے. اگر یہ گندگی دھرتی سے ختم نہیں ہوگی جہاد کے ذریعے تو پھر یہ پورا معاشرہ گندا کر دیں گے. یہ اسلام کے خلاف مسلمانوں بلکہ انسانیت کے خلاف یہ مصیبت ہو جائے گی. اللہ نے اس امت پہ فضل فرمایا جہاد کے ذریعے اس طریقے سے کہ اگر جہاد کا نہ ہوتا اور آسمان سے کوئی عذاب آتا تو ہر کافر مارا جاتا, بچے بھی مارے جاتے, عورتیں بھی ماری جاتی. تو اللہ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء. تم قتال کرو گے اور اس سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے جب انہوں نے مسلمانوں پر زیادتیاں کی, لیکن کافروں کے حق کے اندر بھی یہ قتال رحمت بن سکتا ہے کہ جب کفر یوں نیست و نابود ہوگا اور کفر کے سردار یوں مارے جائیں گے اور ان کی طاقت جب یوں ٹوٹے گی تو بہت سارے کافر جو اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے کفر کی طاقت کی وجہ سے نہیں آ سکتے, وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے, وہ بھی اسلام, اس اسلام جہاد ان کے حق کے اندر بھی رحمت. اور سچی بات یہ ہے اگر قتال اور جہاد رحمت نہ ہوتا تو میرے نبی کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہ ہوتی, کبھی بدر میں نہ جاتے, کبھی احد میں نہ جاتے, کبھی خندق میں نہ جاتے, ہاں کبھی تبوک میں نہ جاتے. رحمت ہی تو تھی انسانیت کے لیے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی مذمت کی اور ایمان والوں کی شان بیان فرمائی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے, مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد. انما یامر مساجد اللہ, ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کرے. اللہ کے گھروں کی آبادی عبادت سے بھی ہے, اور اس کو صاف ستھرا رکھنا اور اس کی ضروریات کا خیال کرنا, ہاں, اور اسے آباد کرنا اپنی عبادت اور تلاوت سے, یہ اللہ کے گھروں کی آبادی ہے. جو ایسا کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. اور جب تک مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کرتے تھے اللہ ان کے سوسائٹیوں کو اور گھروں کو آباد رکھا ہوا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کی علامت ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ کے سوا کسی. کچھ لوگوں نے فخر کیا کہ ہم تو بیت اللہ میں رہتے ہیں اور بیت اللہ میں جو حاجی آتے ہیں ان حاجیوں کو ہم ستو پلاتے ہیں, لسی پلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی بیت اللہ میں رہے اور بیت اللہ کے حاجیوں کی خدمت کرے اور دوسرا ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد اپنا جان و مال سب کچھ اللہ کے لیے دے دے, اللہ کی نظروں میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو سب کچھ اللہ کے لیے لگا رہے ہیں ان کا اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے, بڑا مقام ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد جو ایمان نہیں لے کے آئے تم ان سے محبت نہ رکھنا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا چند چیزیں ایسی جن سے تمہیں فطرتی محبت ہے, ہاں, آباؤکم و ابناؤکم, خاندان, مال, دولت, گھر, ان سے تمہیں فطرتی محبت ہے. لیکن یاد رکھنا ان تمام چیزوں کو اللہ کے حکم میں آڑے نہ آنے دینا اور اللہ کے راستے میں جان دینے میں آڑے نہ آنے دینا. اگر ایسا کیا پھر ایسا کرنا, انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا. پھر اللہ رب العزت نے حنین کا تذکرہ فرمایا جہاں مسلمانوں کے پاس ایک بڑی تعداد تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے اور کامیاب ہو گئے, آج تو ہم گنتی میں بھی بہت ہیں, وسائل بھی ہمارے پاس بہت ہیں. یہ خیال آنا تھا کہ میدان کامیابی کے بجائے شکست دیکھنے لگ گئے اور پیچھے ہٹنے لگ گئے, فصفیں ٹوٹنے لگ گئی مسلمانوں کی. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا, فوراً ہوش آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, کہ پہلے بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے کامیاب ہوئے, آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے کامیاب ہوں گے. اس کا پھر تذکرہ فرمایا, پھر اللہ رب العزت فرمایا, مشرک نجس ہے اور آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے. اور پھر اللہ رب العزت فرمایا, اللہ اس دین کو بلند کرے گا, اس دین کو بلند کرے گا اور دنیا کے اندر اس کو سب سے, جسے کہیں کہ ہر گھر تک اس دین کو پہنچائے گا. پھر ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو بخیل ہیں, اور بخیل بخل کی حد یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی پوری طور پہ ادا نہیں کرتے, بخل کی حد ہے, اور خزانے اکٹھے کر کر کے بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا, یہی خزانہ کل قیامت میں جہنم کے اندر گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشت کو اور ان کے ماتھوں کو اس سے داغا جائے گا, اور کہا جائے گا, ھذا ما کنتم لانفسکم, یہ ہے خزانہ جس کو تم اکٹھا کرتے تھے, اب اس کا مزہ چکھو. پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کا غلط روایت کہ وہ مہینوں میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے, ان کی مذمت فرمائی. پھر اسلام کا ایک بڑا غزوہ غزوہ تبوک, اس کا تذکرہ کئی ساری آیتوں کے اندر ہے. اور یہ اسلام کا مشکل ترین غزوہ تھا کہ مسلمانوں کی سب فصلیں پکی ہوئی تھیں, کھجوریں تیار تھیں, اور ایک سپر طاقت سے جو اس وقت روم کی تھی اس سے مقابلہ آن پڑا. تو اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں, اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تم نہ نکلو گے اللہ کسی اور کو اللہ اپنے راستے میں قبول کر لے گا, اللہ کسی اور کو قبول فرما لے گا, اگر تم نکلو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. خوب اللہ کے راستے میں نکلو, ہلکے ہو یا بوجھل ہو. اور پھر جب جہاد ہوتا ہے تو مشرکین کا نفاق بھی کھل کے آتا ہے, تو منافقین نے بہانے بنانا شروع کر دیے اور بہانوں کی حد کر دی. بعضوں نے کہا رومی حسن ہمیں پریشان کر دے گا اور ہم وہاں کی عورتوں کے فتنے میں پڑ جائیں گے, اس لیے ہم نہیں جا رہے. بعضوں نے کچھ بہانے بنائے, بعضوں نے کچھ بہانے بنائے. اللہ نے ان کی مذمت فرمائی, فرمایا یہ ایسے منافق ہیں, اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اگر آپ پر تکلیف آئے تو کہتے ہیں دیکھا نا ہم تو گئے نہیں تھے, یہ گئے تھے اب مصیبت میں پھنس گئے. تو انہیں کہہ دو کہ ہماری مصیبت مصیبت نہیں, اگر ہم وہاں کام آ گئے تو الحمدللہ شہادت کا مرتبہ مل گیا, اور اگر ہم واپس آ گئے تو الحمدللہ غازی بن کے آ گئے. تم اپنا انجام دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا, ہم تو کسی حال میں جسے کہیں کہ محروم نہیں ہے, اگر ہم میدان میں کام آ گئے تو شہادت سے میٹھی موت کون سی ہو سکتی ہے. بلکہ مسلمان دعائیں کیا کرو مسلمانوں, اللہ شہادت کی موت دے دے, اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعائیں کی ہیں اور اکثر دعا کیا کرتے تھے, وُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں موت نصیب فرما دے. ہاں آتی یہ نصیب والوں کی ہی ہے, ہاں ورنہ آدمی ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے مرتا ہے, ادھر بھی ایک جسے کہیں گے بے پردہ عورت, ادھر بھی بے پردہ عورت, ناک کے اندر بھی ایک نالی موجود ہے اور منہ کے اندر بھی ایک نالی موجود ہے اور کانوں کے اندر بھی ایک نالی موجود ہے, اللہ اس سے حفاظت فرمائے. اور ایک میٹھی موت شہادت کی موت ہے جس کی میرے نبی نے تمنا کی ہے, لوددت ان نقتل فی سبیل اللہ, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں موت نصیب فرما دے. آخر کوئی بات تو ہے نا, کائنات کا سب سے عقل مند انسان اللہ کے راستے کی موت مانگ رہا ہے, بلکہ موت کے وقت کسی کو اللہ کوئی سب سے بڑی دولت دے دے تو وہ یہی ہے کہ اسے شہادت کی موت مل جائے. اس لیے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی, جو زہر یہودیوں نے کھلایا تھا پھر آخری عمر میں اس زہر کا اثر لوٹ آیا تھا, اور اسی اثر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا ہے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ اگر ہم میدان میں کام آ گئے تو شہادت جیسی میٹھی دولت کوئی نہیں, اور اگر ہم واپس آ گئے تو ہم غازی بن کے آ گئے. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا, ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسروں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں کی طرف ایک دوسرے کو آمادہ کرتے ہیں اور رائے حق سے روکتے رہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, اور ان اہل ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے مرد اور عورت دینداری میں ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں, ان کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں بلند و بالا خانے ہیں اور بہترین نعمتیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے ان کے لیے، اللہ کی رضا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا جاہد الکفار والمنافقین، ان جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے، اور ان پر سختی کرو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں منافق کہ ہم مسلمان ہیں، فرمانے ان کا دل مسلمان نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی منافقین کی کہ اگر کوئی منافق مر جائے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ہم پھر بھی معاف نہیں کریں گے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرتا، اگر آپ اس منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے ہم نہیں معاف کریں گے. اور پھر فرمایا کوئی منافق مر جائے تو ہرگز ان کا جنازہ نہ پڑھیں اور ہرگز ان کے لیے دعائے خیر نہ کریں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. پھر فرمایا یہ آتے ہیں آپ کے پاس، عذر پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. فرمایا ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے. ہاں مخلص مسلمان جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سواری نہیں ہے، یا وہ مریض ہیں، یا وہ ضرورت مند ہیں، جانا چاہتے ہیں اندر سے کہ میں بھی جاؤں لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن نہ جانے کی وجہ سے، اس فریضے سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ دولت نصیب فرماتا. اس کا تذکر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.